الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل اقتصاد میں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو جان کے ایک مسئلے پر ہوئی تھی، اور کیونکہ رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ تھا، اس اعتبار سے گفتگو جو تفصیل کی تھی ان شاء اللہ آج مسائل اقتصاد پر بھی اور اخلاقیات پر بھی باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا. آج کے مسائل کچھ ایسے مسائل کہ جنہیں سمجھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم گفتگو اخلاقیات سے شروع کریں، تاکہ اس کے بعد جو مسائل ہوں وہ سمجھنے میں آسانی رہے. گزشتہ جمعے کو ہماری گفتگو قرآن کریم کی اس آیت پر جاری تھی کہ والکاظمین الغیظہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ نیک اور وہ بندے جنہیں خدا قبول کر رہا ہے اور جن سے محبت کا دعویٰ خود خلاق عالم کر رہا ہے، ان کی صفات جو قرآن کریم میں بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ ایسے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. احسان کہ جس موضوع پر گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو ہوئی اور بات اس مقام تک پہنچی کہ جب احسان کیا جائے تو اس کے اندر دو ہستیاں ملوث ہوتی ہیں، جب احسان کیا جائے تو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دو ہستیاں نہ ہوں، ایک احسان کرنے والا اور ایک وہ کہ جس کے اوپر احسان کیا گیا. اور ہماری شریعت کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہر ایک کی ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ مقرر کر دی گئی، اور کسی کو یہ حق نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں، کسی کو یہ حکم نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی ذمہ داریوں کو دیکھ کر یہ کہے کہ فلاں شخص اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہا، اس لیے میں بھی اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دوں گا. احسان کرنے والے کی ذمہ داری یہ کہ احسان کرو، اور اس حالت میں احسان کرو کہ احسان کر کے بھلا دو کہ میں نے کس پر احسان کیا، کتنا احسان کیا اور کس طرح سے احسان کیا. اور جس پر احسان کیا جائے اس کی ذمہ داری یہ کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف یہ ہے کہ تم جس حد تک ہو سکے اس کے ساتھ احسان کرو، وہ نہ ہو تو اس کی اولاد کے ساتھ احسان کرو، اولاد نہ ہو تو رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو، اور اگر تمہارے لیے بالکل احسان ممکن نہیں تو کم از کم احسان فراموشی تو نہ کرو، کم از کم اس چیز کو تو مت بلاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر کبھی احسان کیا تھا، ہر لمحے تمہارے ذہن میں یہ رہے. احسان ان چند عبادات میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. وہ روایت ذہن میں ہوگی امام محمد باقر علیہ السلام کہ جب ہمارے امام نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ جتنی دوسری نیکیاں ہیں ان کا ایک اجر قیامت میں تو ہے، لیکن تین ایسی نیکیاں کہ جن کے کرنے والے سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے قیامت میں بھی اجر ملے گا اور دنیا کے اندر بھی میں اجر دلاؤں گا. پوچھا گیا کہ یا اپنا رسول اللہ وہ تین نیکیاں کون سی ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت، ایک ایسی نیکی، ایک ایسا فریضہ کہ جس کے کرنے والے کو یقیناً قیامت میں بدلہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کو بدلہ مل جائے گا. اور دوسری نیکی حج کے بعد حقوق والدین کا ادا کرنا، کہ امام کا وعدہ، امام کی گارنٹی، امام کی ضمانت ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں کا بدلہ میں دلاؤں گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے صدقہ، احسان، خیرات اور دوسرے مومن کے ساتھ بہتر سلوک کرنا اپنے مال سے، کہ مال سے بہتر سلوک کرو. یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ مال میں کمی نہ آنے پائے گی، مال کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہوگا، بلکہ امام کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تو ثواب ملے گا، دنیا کے اندر بھی جبران ہو جائے گا، جتنا مال خرچ کیا ہے اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر ملے گا. اس دنیا کا اصول اسی چیز پر چل رہا ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی اسے ملتا ہے. اگر آپ نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، برائی کا کام کریں گے تو برائی ملے گی. ایک تو عذاب اور ثواب ہے وہ آخرت کی بات ہے، اور ایک عمل کا رد عمل ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہے جو دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو دانو تما سین جس طریقے سے کرو گے ویسا تمہیں بھرنا پڑے گا. کتاب عین الحیات کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اور ذہن کے اندر یہ بات اس وقت نہیں ہے کہ یہ واقعہ کبھی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، البتہ اتنا یقین ہے کہ اگر آیا ہوگا تو کم از کم دو سال پہلے کی بات ہوگی. نیچا پور کا واقعہ، ایک زرگر، ایک سنار، انتہائی صالح، انتہائی نیک اور انتہائی پرہیزگار. ایسا نیک اور پرہیزگار انسان 20 سال سے کاروبار کر رہا اور اپنی تمام زندگی میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں، فریب نہیں، خیانت نہیں، چوری نہیں، جھوٹ نہیں، انتہائی دیانت کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، یہاں تک کہ 20 سال کا طویل عرصہ گزار دیا. اور جتنا یہ نیک اور صالح، جس سے زیادہ نیک اور صالح ہے اس کی بیوی، اور وہ بھی اپنے تقوی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہی. شیطان ہر انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا، اور جیسا کہ ہم نے اپنی تیسری یا چوتھی تقریر میں کہا تھا کہ جب حضرت نوح نے ایک مرتبہ شیطان سے سوال کیا کہ اے شیطان، اور گزشتہ تقریر میں بھی یہ آ گیا تھا کہ اے شیطان تو اب ایک مومن کو کس طرح سے بہکاتا، تو شیطان نے اپنا ایک ذریعہ یہ بتایا تھا کہ جب ایک مومن کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکٹھا ہو جائے، چاہے نماز ہی پڑھنے کے لیے کیوں نہ اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے بعد اب میرا کام شروع ہو جاتا ہے اور مومن کا ایمان اس طریقے سے غائب ہو جاتا ہے کہ جس طرح آنکھوں سے سرما غائب ہوتا ہے. تو شیطان یہ کہتا کہ میں مومن کو بہکا سکتا ہوں صرف اس وقت کہ جب وہ کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہو. یہ سنار 20 سال سے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا. ایک مرتبہ دکان کے اندر تنہا بیٹھا کہ شہر کے ایک رئیس کی حسین و جمیل بیٹی آتی اور آنے کے بعد سنار کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ میرے لیے چوڑیاں تیار کر دو. اس کا کام یہی ہے، چنانچہ چوڑیاں تیار کرنا شروع کرتا. چوڑیاں تیار کر دی تو اب پہنانے کا وقت آئے، اور پہنانے کے وقت ایک مرتبہ شیطان نے غلبہ پایا اور بے اختیار اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بھوسا دے دیا. عورت نے دیکھا، گھبرائی، غصے میں آئی اور دکان سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی. جانے کے بعد اب یہ خود بھی شرمندہ، یہ خود بھی پشیمان کہ میں نے یہ کیا گناہ کیا. اسی پریشانی میں دن گزرا، دکان کو بند کر کے گھر میں آیا، اور آج جب گھر میں آیا تو بیوی نے سوال کیا، اور ایسا سوال کہ اسے یقین نہ آیا کہ آج کیا بات ہوگی. بیوی کا سوال یہ کہ آج دکان کے اندر تم نے کون سی ایسی بات کر دی کہ جو حکم خدا کے خلاف ہوئی. سنار نے سنا اور سنتے ہی حیرت میں آیا، تعجب میں آیا کہ 20 سال سے میں دکان کر رہا ہوں اور آج تک میری بیوی نے یہ سوال نہیں کیا، اور آج پہلی مرتبہ جب میں نے گناہ کا کوئی کام کیا ہے تو پہلی ہی مرتبہ میری بیوی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ گھبرا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری بیوی، یہ بتا کہ تو نے یہ سوال کیوں کیا. تو بیوی کا جواب سنی، بیوی یہ کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہوگا کہ ہمارے گھر میں پانی بھرنے کے لیے جو پکا آتا ہے، جو بجلی آتا ہے، وہ آ رہا ہے 10 سال سے، 12 سال سے، 14 سال سے، اور اس وقت آتا ہے کہ جب تم نہیں ہوتے ہو. چنانچہ وہ آتا ہے، پردہ کرا کے گھر میں پانی کو بھرتا ہے اور انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے. لیکن اے میرے شوہر، آج وہ آیا، آنے کے بعد اس نے اپنے کام کو انجام دیا اور بجائے اس کے کہ گھر کے دروازے کی طرف جاتا، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے پردے کو ہٹایا، اور پردے کو ہٹا کر میرے ہاتھ کو پکڑا، اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر بھوسا دیا اور چلا گیا. تو اے میرے شوہر، ایک طرف تو مجھے یہ حیرانی کہ گھر تنہا، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ بھیجتی چاہتا تو اس سے بڑھ کر کوئی کام انجام دے سکتا تھا، لیکن صرف ہاتھ پر بھوسا دیا اور بھوسا دے کے چلا گیا. اور دوسری طرف یہ پریشانی کہ آج تک 12-15 سال سے اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے، اور آج اس کے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج تو نے دکان میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے خدا نے فوراً تجھے اس کا بدلہ دیا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کام بھی دنیا کے اندر کرتا ہے اسے اس کا بدلہ مل کر رہتا ہے. اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ اسی دنیا میں ملے گا، آج نہیں تو 5 سال بعد، 5 سال نہیں تو 10 سال بعد، 25 سال بعد، 50 سال بعد، اور اگر خود نہیں ملے گا تو اولاد کے سامنے آئے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، وہ حکم خدا کی خلاف ورزی پر ملے گا، لیکن ایک عمل کا رد عمل ہوگا کہ جو اسی دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو اعمال کے اوپر دار و مدار ہے اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کا اور زندگی گزارنے کے طریقے کا. فلا طوفان نکلا، اور نکلنے کے بعد تمام ممالک اسلامیہ کو تباہ و برباد کرتا ہو، نیز تو نابود کرتا ہوا ایک شہر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے شہر میں جا رہا. چاروں طرف اگر آج آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اس بہترین اصول کو بھلا دینے کی وجہ سے ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کی خرابی پھیل گئی. حکایت کاری سے حکایت ہمیں یہ واقعہ بتاتی کہ ہلا طوفان آ رہا ہے اور جا رہا، اور تمام کے تمام شہروں کو تباہ اور برباد کرتا پھر رہا. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایران کے ایک شہر تک پہنچ گیا. اس وقت نام حافظے سے مٹ چکا ہے، لیکن غالباً نیشا پور کا شہر. الاقوفان انتہائی ظالم اور جس کے پاس عادت یہ تھی کہ جب کسی شہر کے اوپر حملہ کرتا تو تین احکامات فلفور جاری کیے جاتے تھے کہ تمام مردوں کو قتل کر کے گردنوں کو جدا کر دیا جائے، تمام عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے شہید و غلام بنا لیا جائے، اور تمام مردوں کے کٹے ہوئے سر کا ایک مینار قائم کیا جائے، چنانچہ 30-30 اور 50-50 ہزار سروں کے مینار ہلاکو خان نے تعمیر کرائے تھے. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ممالک اسلامیہ کے ایک ایک شہر کو تباہ و برباد کیا تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں کے اپنے برے اعمال ہی کا ہاتھ تھا. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ جب ہلاکو خان آگے بڑھ رہا تھا، یہ نہ سمجھے کہ تاریخ کی کلاس شروع ہو گئی ہے، بلکہ ہماری گفتگو کے اس جز سے انتہائی مناسبت رکھتا ہے کہ جیسا کرو گے اور جس طرف توجہ ہوگی اسی کا بدلہ اس دنیا کے اندر ملے گا. چنانچہ تاریخوں میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ، لیکن اس سے پہلے ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھ کہ جب ہلاکو خان ایک شہر سے دوسرے شہر کو تباہ و برباد کرتا ہوا بڑھا تو بڑھتے بڑھتے آخر میں بغداد تک پہنچ گئے، اور بغداد میں پہنچنے کے بعد اس نے بغداد کا محاصرہ کر دیا. بغداد بذات خود مملکت اسلامیہ کا دارالخلافہ تھا، اور وہاں کا حاکم خلیفہ وقت اور اول الامر کہلاتا تھا. چنانچہ ہلاکو خان اپنی تنہا طاقت سے اسے فتح نہ کر سکا. اس نے ایران کے گورنر کو ایک خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا اپنی امداد کے بارے میں. اب تاریخ کے اندر اس کا یہ خط موجود ہے کہ ایران کے اس گورنر کے پاس جس دن یہ خط پہنچا اسی دن خلیفہ بغداد کا خط بھی اس کے پاس پہنچا تھا، اور جب گورنر کو یہ خط ملا تو وہ انتہائی گھبرایا. دونوں قاتل اس کے سامنے کھڑے تھے. وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں تھا کہ خلیفہ وقت نے بھی مجھ سے امداد طلب کی ہوگی، ان کا آصف میرے سامنے، اور ہلاکو خان نے بھی امداد طلب کی ہے، اس کا آصف میرے سامنے. اب میں کس طریقے سے کہوں، ان کا ساتھ دیتا ہوں تو ہلاکو خان نقصان پہنچاتا ہے، ہلاکو کا ساتھ دیتا ہوں تو خلیفہ وقت کے حکم کے خلاف فرضی ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. اسی گومگو کی حالت میں، اسی کشمکش کی حالت میں کہ ایک مرتبہ اس کے وزیر نے کہا کہ آپ خطوں کو پڑھ کے دیکھیے. اب کھولے گئے تو ہلاکو خان کا یہ خط کہ ہم نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے تباہ کرے، چنانچہ تم اپنی تمام فوج کو ہمارے حوالے کرو ورنہ بغداد سے پہلے تم پر حملہ ہوتا. یہ خط بڑا پھرراؤ تھا. دوسرا خط کھولا گیا خلیفہ بغداد کا، خلیفہ وقت کا، حاکم بغداد کا، اور یقین تھا کہ اس کے اندر بھی ایسے ہی جملے ہوں گے کہ ہمارا محاصرہ کر لیا گیا اس لیے تم جلد از جلد اپنی فوجوں کو لے کر پہنچو. لیکن جب دوسرا خط کھلا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اپنے شہر کی جو انتہائی حسین و جمیل رقاصائیں اور جو انتہائی ماہر موسیقار ہیں انہیں ہمارے پاس روانہ کرو، اس لیے کہ بادشاہ وقت کا دل گھبرا رہا ہے اور اس کے دل کو تسکین پہنچانا ہے. گورنر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مملکت اسلامیہ پر فاتحہ پڑھ کے دونوں کی خواہشات کو پورا کر لیا. تو وہی سدان و تما سدین جو آپ کریں گے وہ آپ کریں گے. اگر آپ آج کل بجائے اس کے کہ نماز اور روزے کی طرف توجہ ہو، بجائے اس کے کہ گھر والوں کی اصلاح کی طرف توجہ ہو، آپ لگ گئے دنیا کی رنگینیوں کے اندر، آپ مبتلا ہو گئے دنیا کی عیاشیوں کے اندر، تو یقیناً اس کا بدلہ اس دنیا میں ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم پچھتائیں گے، افسوس کریں گے. لیکن اس وقت نہ عبادت کا وقت ہوگا، نہ امر بالمعروف کا وقت ہوگا، نہ زبان میں اثر رہے گا، نہ گھر والے ہماری بات سنیں گے، اس وقت پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے. تو اس دنیا میں اس افسوس سے پہلے یہ کام کر جائیے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. چنانچہ جب ہلاکو خان نیشا پور پہنچا اور نیشا پور کا محاصرہ کیا اور وہاں کے لوگوں نے سنا کہ ہلاکو خان اتنے ظلم کے ساتھ فاطمہ کرتا ہے تو گھبرا اٹھے. گھبرانے کے بعد یہ سوچا کہ کسی طرح سے اسے ٹالا جائے. ایک خط لکھا گیا جس میں شہر کے تمام علماء کے دستخط تھے اور یہ کہا گیا کہ اے ہلاکو خان، تو جس پر چاہے حملہ کر، ہم تیرے کسی دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، لیکن خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دے اور معاف کر دے. جب یہ خط ہلاکو خان کے پاس پہنچا تو اس نے جواب لکھوایا، اور جواب کے اندر اس نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ میرے سوال کا جواب دے دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فی الفور واپس پلٹ جاؤں گا اور کوئی تعرض نہ کروں گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس شہر کے اندر میں کیوں آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں یا خدا نے مجھے بھیجا. اس سوال کا جواب دے دو، اگر سوال کا جواب صحیح نکلا تو میں واپس پلٹ جاؤں گا، اور اگر غلط نکلا تو اپنا کام کروں گا. یہ نامہ جب پہنچا حاطمہ نے وقت کے پاس، حاطمہ نے شہر کے پاس، علماء شہر کے پاس، تو گھبرا گئے. گھبراہٹ اس لیے کہ اگر یہ لکھتے ہیں کہ تو خدا کی مرضی سے آیا تو جواب تو دے گا کہ جب میں خدا کی مرضی سے آیا ہوں تو تم کون ہوتے ہو مجھے واپس کرنے والے اور مجھے اپنا کام انجام دینے. اور اگر ہم یہ لکھتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے آیا تب بھی وہ یہی جواب دے گا کہ اگر ہم اپنی مرضی سے آئے تو تم میری مرضی میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو اور میرے حکم کے سامنے درخواست پیش کرنے والے کون ہوتے ہو. اب گھبراہٹ بھگ پڑی کہ یہ سوال تو بالکل صحیح ہے, جواب اس کا کیا دیا جائے. حیران و پریشان کہ ذہن میں ایک عالم کھڑا ہوا جو محب اہل بیت تھا اور اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک جواب لکھواتا ہوں, یہ جواب لکھ کر بھیجو تو مجھے یقین ہے کہ ہلاکو خاں قبول کر لے گا اور واپس چلا جائے گا. چنانچہ تاریخوں میں یہ فقرہ موجود ہے کہ جب یہ جواب اس کے پاس پہنچا تو جواب پڑھنے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ ہاں پوری مملکت اسلامیہ کے اندر واحد ایران کا وہ شہر ہے کہ پورا ایران تباہ, پورا عراق تباہ, پورا ترکستان تباہ, لیکن ایک شہر تباہی سے محفوظ رہا صرف اس سوال کے جواب کی وجہ سے. اور وہ جواب کیا لکھوایا تھا؟ جواب یہ لکھوایا تھا کہ اے ہلاکو نہ تو خدا کی مرضی سے آیا, نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے, بلکہ یہ ہمارے برے اعمال تھے جس کی وجہ سے تو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا. اور ہلاکو خان کو جواب پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ فوراً واپس چلا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ انہی کا رد عمل انہی کی جگہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے تو ہم خود گھبرا اٹھتے ہیں. تو ہر نیک عمل کا دنیا کے اندر ایک ریئیکشن ہے, ایک رد عمل ہے اور آخرت میں ایک ثواب ہے, اور ہر برے عمل کا دنیا کے اندر ایک رد عمل اور آخرت کے اندر ایک عذاب ہے. اسی لیے آخرت کے عذاب کا دنیا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ چیز کے جس کے بارے میں مکمل طور پر یقین ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو بدلہ دلا کے رہتی ہے وہ ہے احسان کرنا اپنے مال سے, اپنے مال سے دوسرے مومن یہاں تک کہ غیر مومن کے اوپر احسان کرنا. یقینی روایت موجود ہے کہ یہ احسان انسان کو دنیا کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر بدلہ دلاتا ہے. اور احسان میں سب سے اہم چیز ہے صدقہ. صدقہ اللہ کے راستے میں کوئی نیک کام کرنا, کوئی نیک عمل کرنا, اس کا نام ہے صدقہ. وہ صدقہ نہیں ہے کہ بیمار کے گرد آپ نے بکرا گھمایا اور چھوڑا, وہ صدقہ نہیں ہے کہ انڈے کو لے کر چوراہے پر چھوڑا, وہ صدقہ نہیں ہے کہ پرندے کو سر کے گرد گھمایا اور اس کے بعد چھوڑا دیا. صدقہ یہ نہیں, صدقہ ہے خدا کے راہ میں کوئی بھی نیک کام کرنا. سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ مال کے ذریعے صدقہ دیا جائے, لیکن روایت یہ ہے کہ برادر مومن سے ہنس کر بات کرو, یہ بھی صدقہ ہے. برادر مومن سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ, یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقے کی اتنی اہمیت کہ سب سے پہلا کام جو صدقہ کرتا ہے کہ وہ ہے بلاؤں کو لوٹاتا ہے. الصدقۃ ترد البلا, کہ بلا کو پلٹانا یہ صدقے کا کام ہے. اور یقینی کام ہے کہ اگر کسی نے صدقہ دیا تو بالکل یقین ہے کہ اس کے اوپر آتی ہوئی بلا ٹل جائے گی. اسی لیے روایت یہ ہے کہ صبح کو نکلو تو صدقہ دے کے نکلو تاکہ شام تک کی بلائیں ٹلیں, اور جب شام کو گھر میں آؤ تو صدقہ دے کے آؤ تاکہ شام سے لے کر اگلی صبح تک کی تمام بلائیں تم سے ٹل جائیں. اور اسی لیے روایت یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرو تو نماز وحشت سے زیادہ اس کی طرف سے صدقہ دینے کی فکر کرو. پہلے صدقہ ہے اور اس کے بعد نماز وحشت کا مقام ہے. یہ مستحبات ہے, کون اس مستحب کام کو انجام دیتا ہے لوگوں کا پتا بھی نہیں, لیکن انتہائی تاکید ہے کہ میت کو قبر میں دفن کر کے فوراً اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے تاکہ اس کی بھی آتی ہوئی بلائیں کم از کم آج کی رات ٹل جائیں. اور پہلی رات کو جس کی بلائیں ٹل جاتی ہیں پھر اس کے لیے عافیت ہی عافیت ہے, الا یہ کہ بہت بڑا گناہ گار. اب روایت میں فقرہ ہے امام جعفر صادق امام کی روایت ہے, اور اس روایت کے اندر امام یہ بیان فرماتے ہیں. حیات القلوب کی پہلی جلد ہے, بہار الانوار ہے, مدینۃ المعاجز ہے, متعدد روایات کے اندر اور متعدد کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, ساتھ میں 12 حواری بھی ہیں, مومنین کامل بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو منافق. یہ پورا گروہ چلا, چلتے چلتے ایک ایسے مقام سے گزرا کہ گھر سجا ہوا تھا, لائٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی, ویلکم کا بورڈ لگا ہوگا, بہرحال ہر قسم کے لوازمات مہیا تھے. اور گھر سے اور گھر کے نکلنے والے مکینوں کی ایک ایک فیل سے خوشی ظاہر ہو رہی, جو نکل رہا ہے برتیلا لباس پہن کے نکل رہا, جو جا رہا ہے انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کیے ہوئے جا رہا. حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑی, کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ کتنے خوش ہیں یہ لوگ اور کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے بے اختیار ایک جملہ کہہ دیا کہ آج یہ خوشی منا رہے ہیں اور کل اسی گھر کے اندر غم ہوگا اور علم ہوگا. حضرت عیسیٰ کا یہ فقرہ سنا, مومنین نے کامل ایمان لیا ہے کہ جو نبی نے کہا وہ صحیح, اور منافقین مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو اس کی یہ حالت ہے کہ لوگوں کو بد دعائیں دیتا پھرتا. حیات القلوب کا فقرہ. بہرحال جانے والے چلے,
بات بے گزری ہو گئی. اگلا دن آتا ہے اور جب اگلا دن آیا تو حضرت عیسیٰ کے حوالیوں میں سے کوئی اتفاق سے اسی راستے سے گزرا, اور جب گزرا تو بے اختیار نگاہ مکان کی طرف اٹھی, اور نگاہ مکان کی طرف اٹھتے ہی یاد آیا کہ آج تو ہمارے نبی کی پیشین گوئی یہ کہ اس گھر کے اندر ہم ہی ہم ہو. چنانچہ گھر کی طرف دیکھا تو کوئی غم کے آثار نہیں, بلکہ وہی خوشی, صحیح جوش, وہی ولولا کہ جو کل تک باقی. حیران ہوا اور حیران ہو کر ذہن میں ایک طرف یہ خیال کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے, اور دوسری طرف یہ خیال کہ یہ پیشین گوئی تو غلط ثابت ہو گئی. چنانچہ پلٹا اور پلٹ کے آیا, یا نبی اللہ, آپ نے کل یہ کہا تھا کہ جس گھر میں آج خوشی ہے وہاں کل غم ہوگا, لیکن میں جو ابھی اس راستے سے گزرا تو وہاں پر وہی خوشی کے آثار جو کل. حضرت عیسیٰ نے سنا اور کھڑے ہو گئے کہ میں انہیں جنت کی باتیں بتاتا ہوں, دوزخ کی باتیں بتاتا ہوں, برزخ کی باتیں بتاتا ہوں. جب میری 24 گھنٹے کی پیشین گوئی کے اوپر انہیں شک ہو گیا تو یہ آنے والے زمانے کی بات یہ میری کیسے مانیں گے. چنانچہ شک کو دور کرنا اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد چلے, چلتے چلتے مکان کے دروازے پر پہنچے, اور ایک مرتبہ دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں. صاحب خانہ آیا, اللہ کے نبی کو کھڑا دیکھا, ایک مرتبہ گھبرایا اور گھبرانے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ, میری خوش قسمتی کہ آپ تشریف لائے. انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اندر لے گیا, لے جانے کے بعد بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی اللہ, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کس ضروری کام سے تشریف لائے. حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مناسب سمجھے تو میں تیرے گھر میں آنے والی دلہن سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ آئیے. اور روایت کا فطرہ حیات القلوب میں یہ کہ حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کمرے میں داخل ہو رہی ہے, لیکن پہلے شوہر آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو سر سے پیر تک چادر میں مضبوط کیا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو دعوت دی کہ یا نبی اللہ آپ گھر کے اندر تشریف لائیے. ایک ہمارا اور آپ کا ماحول, ایک ہمارا اور آپ کا معاشرہ, کہ سنا گیا ہے کہ انتہائی با پردہ لڑکیاں بھی کم از کم شادی کی رات برقع نہیں پہنتی ہیں, اور شادی کی رات ان کے لیے برقع حرام ہو جاتا ہے. شریعت محمدیہ میں نہیں بلکہ شریعت خوجا کے اندر ان کے لیے اس رات کو برقع پہننا حرام ہو جاتا ہے, اور بغیر برقع پہنے ہوئے گھر سے نکلتی ہیں, شادی کے مقام تک جاتی ہیں, اور وہاں اس سے بڑا ستم یہ ڈھایا جاتا ہے کہ وہاں سے لایا جاتا ہے کسی ادا خانے کے اندر. اور خاص طور پر سنا یہ گیا ہے کہ محفل چاہے خراسان کے اندر, کہ جہاں پر یقیناً بی بی سیدہ بھی موجود ہوں گی, جہاں پر یقیناً ہمارے ائمہ بھی موجود ہوں گے, اور ان کے سامنے ایک عورت آ رہی ہے, وہ عورت کے جو عام دنوں میں پردہ کرتی ہے لیکن آج بے پردہ چلی آ رہی ہے. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی خیال نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ شرم و حیا اپنے مقام پر ہو, لیکن یہ تصور نہیں کہ انسان جب کسی کام کی ابتدا کرتا ہے, مکان کو بناتا ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ شگون نیک ہو, کسی بھی کام کی ابتدا کرے نیک شگون کو ڈھونڈتا ہے, اور شادی کے جو نسلوں کا معاملہ ہے اس کی ابتدا گناہ کبیرہ کے اوپر رکھی جاتی ہے. دوران گھر کے اندر آتی ہے اور سنا یہ گیا ہے کہ دوست اور تمام مرد دوست گھر کے اندر گھستے ہیں, اور ان کے پاس پہلا اور اگر پردے دار لڑکی ہے تو آخری موقع ہوتا ہے لڑکی کو دیکھنے کا. چنانچہ سب کی نگاہیں اس لڑکی کی طرف ہوتی ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کے پیغمبر معصوم ہیں, تمام امت ان کی بیٹی کے برابر ہے, لیکن وہ بھی اگر کمرے میں داخل ہو رہے تو پہلے دلہن کو پردہ کرایا جا رہا, پھر حضرت عیسیٰ کو بلایا جا رہا ہے. اور یہاں ہمارے یہاں مومن, لیکن مومنوں کے اندر قبیح نفس کے بھی ہوتے ہیں, پاکیزہ نفس کے بھی ہوتے ہیں, وہ سب کے سب آتے ہیں اور آنے کے بعد بے حجابانہ طور پر دیکھتے ہیں. تو یا تو یہ کہ ہم لوگ شریعت اسلام سے ہٹ گئے, یا تو یہ کہ ہم اپنے اصول کو بھلا چکے ہیں, اور یا پھر یہ مانیے کہ جو کچھ ہمارے اوپر خدا کی طرف سے عذاب اور گناہ آ رہے ہیں, تو کبھی یہ نہ کہیے کہ خدا ہم پر یہ مصیبت کیوں نازل کرتا ہے. اپنے گریبان میں منہ ڈھال کر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس حد تک اپنے پیغمبر کی سیرت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہاں معصوم داخل ہو رہے اور شوہر نے سر سے پیر تک چادر اڑھائی اور کہا کہ یا نبی اللہ تشریف لائیے اور سوال اور جواب دیجیے. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھنے کے بعد اس عورت سے یہ کہتے ہیں کہ اے لڑکی, مجھے اطلاع یہ ملی وحی الٰہی کے ذریعے سے کہ اس وقت اس گھر سے تیرے جنازے کو اٹھنا تھا, لیکن کیا سبب ہے کہ تو اس طرح سے زندہ بیٹھی ہے؟ یقیناً تو نے نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا. کل سے لے کر آج تک نیکی کا جو کام کیا ہے وہ مجھے بتا. لیکن اس لڑکی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور سوچنے کے بعد جواب دیا کہ یا نبی اللہ, ایک ہی نیکی کا کام میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب کل میں دیا ہو کر اس گھر کے اندر آئی تھی, اور آنے کے بعد اس مقام کے اوپر کھڑی تھی, اس مقام کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھی, تو میں نے سنا کہ دروازے پر کوئی طائر آیا، دروازے پر کوئی فقیر آیا اور اللہ کے نام پر اس نے خیرات کو طلب کیا، گھر والے اپنی خوشی میں لگے، کسی نے توجہ نہ دی کہ کون آیا اور کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج پہلا دن، آج پہلا دن ہے کہ میں اس گھر کے اندر آئی، آج تو یہ گھر میرے اختیار کے اندر بھی آ گیا اور پہلے ہی دن ایک طائر خالی ہاتھ میرے دروازے سے واپس چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، شرم و حیا کو بالائے صاف رکھا۔ یہ دیکھیے اس لڑکی کا ایمان، دیکھیے کہ یہ لڑکی ہے اور اس حالت کے اندر ایمان انتہائی مستحکم ہے، لیکن اس مقام پر جہاں شرم و حیا کو بالائے صاف رکھنا ہے وہاں رکھا جا رہا ہے، اور جہاں شرم و حیا ہے وہاں شرم و حیا کی جا رہی ہے، اور ایک ہمارے یہاں الٹی گنگا کہ جہاں شرم کرنا ہے وہاں پوری بے شرمی، اور جہاں بے شرمی کی ضرورت ہے وہاں دنیا بھر کی حیا ہمارے اوپر بارش ہو جاتی ہے۔ لڑکی یہ کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، میں کھڑی ہوں واجب کام کے لیے نہیں، سنت کام کے لیے کھڑی ہوں، اور کھڑی ہونے کے بعد ادھر ادھر صحیح کتنی بدنامی کی، توہین کی اور بے عزتی کی بات ہوگی۔ اگر کوئی چند گھنٹوں کی دلہن کو گھر کے اندر گھومتے اور پھرتے اور کھانا تلاشی لیتے دیکھ لے، لیکن کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، میں نے اپنی بدنامی کی پرواہ نہ کی، بلکہ خیال یہ تھا کہ میرے گھر سے کوئی سائے خالی ہاتھ واپس نہ چلا جائے۔ میں گئی، جانے کے بعد میں نے باہر کے خانے میں دیکھا کچھ روٹیاں موجود تھیں، انہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد دروازے تک آئی اور آنے کے بعد فقیر کے حوالے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے حوالیوں کی طرف رخ کر کے کہ اے میرے ساتھیوں، بس یہ سبب ہے اس عورت کی زندگی کا، اور اے عورت ذرا اپنے مقام سے کھڑی ہو جا۔ دو مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب عورت کھڑی ہوئی اور حضرت عیسیٰ نے بستر کی چادر کو پلٹا تو ایک سانپ کو دیکھا کہ جس کی منہ اپنے دم کے اندر تھی، اور دوسری روایت میں سانپ کو دیکھا کہ اس کے منہ میں وہ دو روٹیاں دبی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو یہ میری ابتلا ہے، لیکن اس نے صدقہ دے دیا تھا، اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ کہ صدقے سے زیادہ کوئی تیر بہدف علاج نہیں ہے بلاؤں کو دور کرنے کا، اور کیسی اس کا بلا ہو، کتنی اس کا بلا ہو، یقیناً وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ نہ نکالیں کہ پیغمبر کی پیشین گوئیاں بھی غلط ثابت ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر اپنے علم سے اور بڑی علاج سے جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے، لیکن بعد میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثلاً آپ کے پاس تار آیا یا خط آیا یا ٹیلی فون پر بات ہوئی کہ کل لاہور سے آپ کا دوست آنے والا، کر سکے پر سیدھے کہ اس کی گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو آپ جھوٹے نہیں قرار پائیں گے۔ آپ نے جو اطلاع دی وہ بالکل صحیح تھی، لیکن بعد میں مسالے کے تحت اس کے اندر تبدیلی آ گئی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور انشاءاللہ جب ماہ اکتوبر سے ہماری گفتگو اصول دین پر چلے گی تو یہ سارے اعتراضات وہاں پر حل کیے جائیں گے۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ جناب سیدہ کا خطبہ جو انہوں نے دربار ابی بکر میں دیا تھا، اس کا فقرہ یہ تھا کہ صدقہ تو سورت البلا، کہ میرے بابا نے یہ فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو سب سے بہتر نیکی اور سب سے بہتر عبادت یہی صدقہ ہے کہ اگر آپ اسے دیں تو یقینی طور پر انسان کی آتی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ صدقے کا پہلا فائدہ، اور اس کے بعد جو صدقے کے باقی فائدے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو میں آئیں گے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے ایک وعدہ کیا تھا کہ 14 ستمبر سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، آدھا گھنٹہ پہلے اصول دین اور آدھے گھنٹے تاریخ اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ لیکن ساتھیوں نے یہ بتایا کہ 14 ستمبر سے اکثر لڑکے تنظیم عسکری کے جلسہ تفریح میں انعام میں شرکت کے لیے جائیں گے، جو ادا خانہ عسکری میں واقع منعقد ہو رہا ہے، چنانچہ ان کی اکثریت یہاں پر نہ آ سکے گی۔ تو اب 14 کے بعد 21 اور 28 ستمبر آتے ہیں، گفتگو بہت آگے بڑھ جائے گی، چنانچہ بہتر یہ ہے کہ ہم اکتوبر کے پہلے جمعے سے گفتگو کا آغاز کریں، اور جب تک یہ پروگرام کچہری میں چل رہا ہے شاید ایک مہینے زیادہ سے زیادہ اور چلے، اس وقت تک یہاں پر گفتگو ہو جائے گی۔ اور اگر پہلے اکتوبر کے پہلے جمعے سے پہلے پہلے ہمیں وقت مل گیا اس پروگرام کو فرادر منتقل کرنے کا، تو پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ وہیں پہ شروع ہوگا، لیکن اب یہ سلسلہ اکتوبر کے پہلے جمعے سے شروع ہوگا۔ آج ہماری گفتگو کا سیرت کافی سے شروع ہوئی تھی، اس اعتبار سے وقت آپ کو پورا وہی ملے گا، 12 بجے فارغ کر دیں گے، چنانچہ اب مسائل ہمارے 19 یا 20 منٹ کی گفتگو ہوگی، آپ حضرات ضرور دیکھیں تاکہ مسائل کو صدقے کی بات ہو رہی ہے تو صدقے ہی کے مسائل بتا دیے جائیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. صدقہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کی بنیادی شرط فرض قربت یا نیت. اگر کہ مکمل طور پر صدقے کو عبادات میں علماء نے تو نہیں مانا ہے، لیکن ایک چیز یقینی کہ صدقہ دیتے وقت انسان کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی صدقے تو اس صورت میں وہ صدقہ نہیں کہلائے گا بلکہ ایک عام خیرات ہو جائے گا. صدقے کے اندر دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ نے کسی کو دیا تو یہ صدقہ، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک آدمی نے آپ سے 50 روپے 10 روپے 5 روپے 8 آنے 4 آنے قرضہ لیا. بعض اوقات لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم صبح کو گھر سے نکلے صدقہ دینے والا نہیں ملا، شام کو گھر میں آئے صدقہ دینے والا نہیں ملا. تو صدقہ دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسی وقت نکالیں، بلکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دوست آپ سے 4 آنے قرض لے گیا، 8 آنے قرض لے گیا. اگر آپ صدقے کی نیتوں سے معاف کریں تو وہ 8 آنے جو میں نے قرضے پر دیے تھے وہ میں آج کا صدقہ قرار دیتا ہوں، تو یہ قرضے کی معافی خود بخود صدقہ بن جائے. اسی طریقے سے کسی کو 5 یا 10 یا 15 قرضے پکڑا دیں صدقے کی نیت سے تو یہ بھی صدقہ. لیکن اگر آپ صدقے کی نیت نہ کریں بلکہ سوچے کہ میں نے قرضہ معاف کیا ہے تو وہ قرضے کی معافی ہوگی، کہ جس کا ثواب الگ ہے لیکن اس کے وہ فائدے نہیں ہیں کہ جو صدقے کے فائدے. اسی طریقے سے کسی کو آپ نے 10 قرضے 15 قرضے خیرات کی اور دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے خیرات کر دو، یہ سوچ کر آپ نے خیرات کر دی تو یہ خیرات کہلائے گی، ثواب ملے گا لیکن وہ فائدے نہیں ملیں گے کہ جو صدقے کے فائدے ہیں، جس میں سے ایک آج آیا ہے اور باقی 4 فائدے کل آئیں گے. روایت پیغمبر کی طویل روایت ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا، موقع ملا تو پوری روایت ہم بیان کریں گے ورنہ اس کا اہم ہے. تو اب صدقے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں جس طرح نماز کی نیت کی جاتی ہے، جس طرح روزے کی نیت کی جاتی ہے، جس طرح حج کی نیت کی جاتی ہے، جس طرح فنک کی نیت کی جاتی ہے، اسی طرح صدقے کی نیت کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کی خیرات کبھی صدقہ نہیں کہلائیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اکثر علماء نے اور آقا خود نے بھی شرط لگائی ہے کہ جس کو آپ دیں اس کے ہاتھ میں آ جائے تب صدقہ کہلائے گا. جو کچھ جگہوں پر دیتا ہے خودوں کے یہاں کم ہے لیکن کچھ ہندوستانی گھرانوں میں ہے کہ بیمار ہے مریض تو پرندے کو پھرا کر چھوڑ دیا، یہ صدقہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. انڈے کو لے جا کر پھینک دیا یہ صدقہ نہیں ہے، چاول کو اڑا دیا یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ کہتے اس چیز کو ہیں کہ جو کسی مستحق یا غیر مستحق سے جسے آپ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں آ جائے، جب تک کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے وہ آپ کا صدقہ نہیں کہلائے گا، چاہے نیت بھی آپ صدقے کی کرے. تو وہ جو کچھ آپ کرتے ہیں کہ بلا ٹلے گی، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، وہ آپ کا بیکار گیا. صدقے میں دو شرطیں انتہائی ضروری ہیں کہ جس کا خیال عام طور پر نہیں رکھا جاتا. پہلے یہ کہ دیتے وقت نیت کریں، نیت کرنے کا خیال کافی ہے کہ صدقہ دے رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ کسی کے ہاتھ میں دیں جو صدقے کا مستحق. جب تک یہ دو کام نہ ہوں گے وہ صدقہ نہیں کہلائے گا. بغیر نیت کے دیا تو عام خیرات بنی، مستحق کے ہاتھ میں نہیں دیا تو اس صورت میں وہ اعتراف ہو گیا جو پہلے حرام بھی ہے اور گناہ بھی. دوسری چیز صدقے کے اندر اس کے بعد بھی آتی ہے کہ صدقہ جب آپ دے دیں تو پھر لینا آپ کے لیے جائز نہیں. خیرات میں علماء نے کہا کہ اگر آپ خیرات کر دیں اور بعد میں آپ کا موڈ جو ہے بدل جائے کہ اس نے پیسے لیے مجھے سلام بھی نہیں دیا، گا میرے پیسے واپس کرو، اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں خیرات. لیکن اگر آپ صدقے میں چاہیں تو آپ یہ نہیں ہو سکتا، دے دیا تو اب دے دیا، اب آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے. صدقے کے اندر تیسری چیز آتی ہے کہ صدقے کا مستحق کون. صدقے کی شریعت کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک واجب صدقہ اور ایک سنت صدقہ. یہ مسئلہ کافی اہم ہے کیونکہ ہمارا آنے والا مسئلہ سید اور غیر سید کے صدقے والا وہ اسی سے حل ہوگا. واجب صدقے کے اندر ایک آتا ہے زکات، دوسری چیز ہے فطرہ، تیسری چیز یہ ہے کہ کفارہ جو آپ ایک روزے کے بدلے میں 7 مسکینوں کو کھلائیں، چوتھی چیز ہے فدیہ کہ جو روزے نہ رکھ سکے اور 14 چٹانچ یا 100 کلو کسی مستحق کو دیتا، یہ بھی صدقہ ہے اور واجب صدقہ ہے. پانچویں چیز منت، اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 50 روپے صدقہ کروں گا تو یہ بھی واجب صدقہ بن جائے. یہ 5 چیزیں واجب صدقہ ہیں، زکات، فطرہ، روزے کا کفارہ، روزے کا فدیہ اور منت، قسم اور عہد کے ذریعے جو صدقہ انسان واجب کر دے. اس کے علاوہ باقی جو انسان دیتا ہے بلا دور ہو، پریشانی دور ہو، بغیر کسی خیال کے دیتا ہے صدقے کی نیت کر دے، وہ صدقہ جو ہے سنت صدقہ کہلاتا ہے. تو واجب صدقہ صرف مستحق کو دیا جا سکتا ہے، اور مستحق کی تعریف یہ ہے کہ وہ غریب ہو یعنی اس کی آمدنی کم ہو پر جلد زیادہ. سنت صدقہ آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں جو کھاتا پیتا ہے اچھا بھرا، آپ اس کو صدقہ دیں. بتانا بھی ضروری نہیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، کہ آپ دونوں دوست کے لیے نکلے, آپ نے اس کے سامنے خروج رکھ دیا اور دل نیا کی میں سستا دے رہا ہوں تاکہ دن بھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں, اور اس کو آپ نے کھلا دیا کہ سستا بن گیا. یہ مقصد نہیں کہ یہ پریشانیاں اس کے اوپر چلی جائیں گی, تو پہلے حرام لا تذرۃ واذرۃ وزر اخرى, یہ تو پہلے حرام, لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا سستا بن گیا. اس نے اپنی چیزیں نکالی کسی نے اپنے آپ کو کھلا دی تو یہ اس کا سستا بن گیا اور دونوں جو ہے پریشانیوں سے محفوظ ہو گئے. تو صدقہ یعنی سننا صدقہ جو بیماری دور کرنے کے لیے, پریشانی دور کرنے کے لیے, بلا دور کرنے کے لیے دیا جائے, یہ آپ مستحق کو دیں سب سے بہتر ہے, لیکن امیر شخص کو دیں تکلیف جائے, اور اگر آپ مخالف یعنی غیر مومن کو دیں تکلیف جائے, غیر مومن میں دشمن علی بیت نہیں ہونا چاہیے تکلیف جائے, یہاں تک کہ کافر ذمی یعنی یہودی اور عیسائی کو دیں تبھی بالکل جائے. تو سننا صدقہ جو خیرات ہے صدقہ ہے, اس کا دائرہ بہت وسیع, بہتر یہ ہے کہ ان پروفیشنل کو نہ دیا جائے, لیکن آپ دے سکتے ہیں غنی کو جو مالدار ہزاروں روپئے جس کے پاس جمع, اور صدقہ آپ کو وہی فائدہ پہنچائے گا. مستحق کو دیتے تو فائدہ پہنچتا ہے, اگر اتنا نہیں تو اس سے بہت کم بھی نہیں ہوگا کہ جو آپ امیر کو دیں تو فائدہ آپ کو پہنچے گا. اسی طرح غیر مومن کو دیا جا سکتا ہے اور کافر ذمی کو دیا جا سکتا ہے, البتہ کافر حرمی کو دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کو واجب الوفا دینا. اب اس کے بعد صدقے کا دوسرا مسئلہ ہو گیا, تیسرا مسئلہ آتا ہے, اور وہ صدقے کا تیسرا مسئلہ یہی سید اور غیر سید کا مسئلہ ہے. غیر سید کا صدقہ تو بہرحال غیر سید بھی لے سکتا ہے, سید بھی لے سکتا ہے, واجب صدقہ ہو یا سنت صدقہ کوئی فرق نہیں. ہاں غیر سید کے صدقے کے اندر مسئلہ آتا ہے, تو غیر سید کے صدقے کا مسئلہ یہ کہ غیر سید کا سنت صدقہ, غیر سید کا صدقہ سید بھی لے سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے, غیر سید بھی لے سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے سید کا صدقہ. غیر سید جو ہے وہ اپنا صدقہ غیر سید کو دے دے بالکل جائز ہے اور اس کو حرج نہیں, یہ مسئلہ کلیئر ہے لوگوں کے ذہنوں میں موجود. اس کی ایک چیز ہے کہ جو اب تو ہر ایک کو معلوم ہو گئی ہوگی, لوگوں نے بہت پوچھا ہے اور بہت اس کا جواب دیا گیا, لیکن ترتیب جو شروع میں مسئلہ آ رہا ہے بیان کرنا بھی ضروری ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر سید کیا اپنا صدقہ سید کے حوالے کر سکتا ہے یا حوالے نہیں کر سکتا ہے. تو غیر سید کی صرف دو چیزیں سید پر حرام, زکات المال و زکات الفطر. ایک وہ زکات جو تاریخ میں حصہ ٹھہراتی, اور وہ چونکہ عام طور پر کراچی والوں پر واجب نہیں, اس لیے اس کے مسئلے کو تو آپ نہ سمجھیں. ہاں اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ بہت سے بہنی اور شکی لوگ نوٹوں کے اوپر بھی زکات نکالتے ہیں, اور زکات نکال کر کسی عالم کے کسی معتبر آدمی کے حوالے کرتے ہیں کہ زکات میں پہنچا دیں, اس نے زکات کی نیت سے نکالی لیکن یہ زکات تو نہیں ہے کیونکہ نوٹ پر زکات واجب نہیں. یہ چیز جو ہے جو اس نے زکات کی نیت سے نکالی, اگر حقیقت زکات ہو تو آپ سید کو نہیں دے سکتے, اب آپ دے سکتے ہیں کیونکہ زکات نہیں. تو صرف حقیقی زکات اور فطرہ, یہ غیر سید کو نہیں دے سکتا عام حالات کے اندر. البتہ کچھ خاص حالات ہیں کہ سید مر رہا ہو, بھوکا مر رہا ہو, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو, خون کہیں سے نہ مل رہا ہو, کوئی جائز اس کے پاس خیرات نہ پہنچ رہی, بہت بری حالت ہے تو غیر سید اپنا صدقہ بھی دے سکتا, لیکن ویسی حالت عام طور پر 99% کے حصے کہیں موجود نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ یہ بنا کہ غیر سید اپنا فطرہ اور زکات سید کو نہیں دے سکتے, اس کے علاوہ غیر سید اپنی ہر صدقے اپنی ہر خیرات سید کے حوالے کر سکتا. چنانچہ کفارہ وہ بھی صدقہ ہے, آپ سید کو کھلا سکتے ہیں, فدیہ وہ بھی صدقہ ہے سید کو دے سکتے ہیں, منت ماننے کے بعد جو صدقہ ہوگا وہ واجب ہوگا وہ بھی آپ سید کو دے سکتے ہیں, اور مستحب صدقے میں کوئی سوال ہی پیدا ہوتا وہ آپ بالکل بغیر کسی شک کو چنے کے سید کے حوالے کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے یہاں کے لوگ بالکل اشتہار کرنے کے عادی ہیں, اس اعتبار سے سنتے یا تو بے اعتباری ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ مستحد عالم کے صدقے کو بھی نہیں مانا جائے, مستحد عالم کے آدمی اگر ایمان بھی کہہ دے تو ایمان کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا کہ ہماری کھوپڑی کے اندر نہیں سماتی. یہ غور نہیں کرتے کہ کھوپڑی ہی الٹی بنی ہوئی, لیکن نہیں ہماری کھوپڑی میں نہیں سما رہی تو ایمان تو کیا, تو خدا کے قول کو ہم نہیں مانیں گے, اور اگر ماننے پر آئے تو یہ حال ہے کہ وہ ذاکرین کرام کہ جن کا علم صرف اتنا کہ اپنے سے پہلے والے ذاکر کو سنا اور دوہرا دیا, ان کی بات بھی آنکھیں بند کر کے مان لی جاتی ہے, اور اس کو قرآن اور حدیث سے زیادہ استناد کا درجہ دیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو دیکھیں تو یہ حالت ہے کہ خمس کے وجود کا انکار, کیونکہ قرآن کے اندر خمس کا تذکرہ نہیں, قرآن کہہ رہا ہے امام بتا رہے ہیں مجتہدین پتے دے رہے ہیں لیکن نہیں مانتے, کیونکہ قرآن کے اندر خمس موجود نہیں, موجود ہے لیکن ہم نے نہیں پڑھا. اور بے اعتباری ایسی کہ ذاکرین نے قرآن نے یہ روایتیں سنائیں کہ جب شام کے اندر خرمے پھینکے گئے اور جناب سکینہ نے خرمہ اٹھایا تو جناب زینب نے یہ کہہ کر واپس دے لیا کہ ہم اہل بیت نبوت کے اوپر صدقہ حرام. تو یہ بے اعتباری ایک طرف کہ قرآن تک کو نہیں مانا, اور دوسری طرف یہ اعتبار کہ اس روایت کی جو صرف ذاکر سے سنی اور مسائق کی روایت ہے جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ مسائق کی کوئی روایت شریعت کے اندر حجت نہیں, اس کے اوپر پورا کا پورا مسئلہ تیار کیا, تیار کر کے نسلوں تک اس کو پھیلایا اور ذہنوں کے اندر خیال جمع دیا کہ بس حقیقت یہی. جبکہ پہلی بات تو یاد رکھیے, شاید ہم نے اس سے پہلے بھی بتائی کہ واقعہ کربلا کے بارے میں کوئی روایت اتنی صحیح نہیں کہ جس کے اوپر مسئلہ جزیہ دیا جا سکے. واقعہ کربلا اپنی جگہ یقیناً مسترد ہے, کون انکار کر سکتا ہے, اور جتنی اس کے اندر باتیں ہیں سب کی سب قابل قبول ہیں, لیکن اس کے کسی شریعت کے مسئلے کو نکالنا بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر جبکہ تمام ائمہ کے اقوال سے اگر کوئی قول واقعہ کربلا کے ٹکرائے تو وہ تو بالکل حرام ہے آپ کا اس قول کو ترجیح دینا اور امام کے قول کو چھوڑ دینا. اہل بیت نبوت پر صدقہ حرام, یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن واقعہ کا یہ جز کسی مستند تاریخی کتاب میں نہیں یا کسی کتاب میں استناد اور مستند حوالوں کے ساتھ نہیں. یہ صدقہ جو اہل بیت نبوت پر حرام ہے, یہ صرف اور صرف ان پر حرام ہے کہ جو چادریں تصویر کے نیچے جمع. اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جناب زینب کبرا اور جناب زینب صغرا یعنی ام کلثوم, یہ دو بھی ان کے اندر شامل ہو گئی ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام, اس لیے کہ جناب علی اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادیاں تھیں, وہ تمام لوازم موجود تھے کہ جو انسان کو عصمت کے مقام تک پہنچاتے. لیکن ان کے علاوہ کسی بھی اہل بیت کے فرد کے اوپر صدقہ حرام نہیں تھا. ہو سکتے کہ ہونا جہاں تک ہے صرف اور صرف ان شہادہ معصومین کے سلسلے کے اوپر. تو اب جناب سکینہ کے بارے میں روایت اس لیے بھی غلط ہے کہ جناب سکینہ کی عمر اتنی کم بتائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی حکم فقہی داخل نہیں ہوتا, کوئی حکم فقہی ان پر جاری نہیں ہوتا ہے جناب سکینہ کے اوپر. اب یہ کہا جائے کہ حکم فقہی جاری نہیں ہوتا تو انہوں نے پردہ کیوں کیا اپنے ہاتھ سے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود عمل کریں, لیکن اگر وہ ان پر واجب نہیں ہے خود عمل کریں, لیکن اگر وہ خود عمل نہ کریں تو جناب زینب نے کہیں نہیں بتایا کہ ایسا سینا تم بھی ایسا عمل کرو, اس لیے کہ واجب نہیں ہے خود عمل کریں, بہتر چیز ہے عمل نہ کریں تو کوئی منع کرنے والا یا سوچنے والا وہاں پر نہیں. تو صدقے کا اور یہ خرمے کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل غلط, اس لیے کہ جناب سکینہ اگر کھا بھی لیتی تو کیونکہ مکلف نہیں تھی اس لیے ان کے لیے یہ حرام نہیں. اور جب ان کے لیے حرام نہیں تھا تو کبھی بھی جناب زینب وغیرہ نہ سوچتی. یہ ذاکرین کی ایک بنائی ہوئی روایت یا کچھ ضعیف کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے, اس کو پڑھا جائے سنا جائے غور کیا جائے, لیکن اس سے اجتہاد نہ کیا جائے وہ خالی علماء کا کام. تو خلاصہ یہ کہ وہ اہل بیت نبوت جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ صرف وہ ہیں کہ لہٰذا معصومین ہیں, اور کچھ علماء کے نزدیک زینب کبرا اور جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہما بھی اس گروہ کے اندر کا ہیں. ان 16 ہستیوں کے علاوہ باقی کسی کے اوپر صدقہ حرام نہیں. تو غیر سید اپنے فطرے اور زکات کو تو محفوظ رکھیں, باقی اپنا ہر خیرات اپنا ہر صدقہ اپنی ہر نجی کی چیز سید کے حوالے کر سکتا ہے. اب آخر کا ایک ایسا مسئلہ کہ جس کو اگر صحیح نہ سمجھا جائے تو بہت غلط فہمیاں پھیل سکتی ہیں, اس اعتبار سے کہ یہ مسئلہ ایسا کہ اگر اسے بیان کریں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ صدقہ اور خیرات کرنا بند کر دیتے ہیں, نہ بیان کریں تو ایک اہم مسئلہ ہے جو باقی رہا جاتا ہے. آپ حضرات کے اس ذہنی معیار پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس مسئلے کو بتا دیتے ہیں. ایک شخص کے لیے واجب ہے اپنے اور اپنی بیوی اور بچوں روٹی کپڑے مکان اور انتہائی ضرورت کی چیزوں کا انتظام کرنا, اس کے علاوہ باقی مثلا پھل لانا, بہتر کپڑے لانا, گھمانا پھرانا, عمدہ کھانے کھلانا, یہ ایک مرد کے لیے واجب نہیں ہے بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ. اب مسئلہ یہ کہ اہل و عیال کو زیادہ سہولت کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ رکھنا یہ صدقہ دینے سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ ایک غیر کو اور ایک اجنبی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے کبھی فروٹ آ جائیں, کبھی بہترین کپڑے آ جائیں, کبھی گھما دیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ غیر کو صدقہ دیا جائے. اور غیر کے اندر صدقہ دینے جو قریب ہے یعنی جس کا خونی رشتہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جس کا خونی رشتہ آپ سے نہیں. اب یہ مسئلہ کہ اہل و عیال کو کھلانا زیادہ بہتر ہے صدقہ دینے, یہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو ہم آج کل اپنے اہل و عیال کو دیتے ہیں یہ جو ہم کھلاتے ہیں, اس کے بعد اب جو ہے وہ مسئلہ شریعت کا لاگو نہیں ہوتا ہے اور اب دوسروں کو صدقہ دینا, یہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے اہل و عیال کو ساری واجبات دے, جو واجبات اس وقت پھر اگر اس کے پاس صدقے کے پیسے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اہل و عیال کو کچھ زیادہ سہولت کے ساتھ رکھے اس کے بعد صدقہ نکالے. اور آج کل کیونکہ ہم لوگ واجبات سے زیادہ اہل و عیال کو دیتے ہیں اور پہلے ہی ان کو بہت زیادہ سہولت کے ساتھ رکھتے ہیں, اس لیے اب صدقہ دینا ضروری اور بہتر ہو جاتا ہے. لیکن عام وہ شخص جو اہل و عیال کو بہت ترجیح میں رکھتا ہے, واجبات تک نہیں دیتا, وہ اگر صدقہ دے تو وہ پہلے حرام, صرف واجبات ادا کرتا ہے وہ صدقہ دے تو بہتر ہے کہ اہل و عیال کو دیا جائے جس کو نہ دیا. اب اس کے بعد صدقے کا ایک آخری مسئلہ اور صدقے کی گفتگو ختم ہوئی ہے کہ صدقہ اگر آپ براہ راست مستحق ہو جائیں بہت بہتر ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیچ میں واسطے خراب دیے کہ آپ کسی اور کے حوالے کریں گے کہہ کر کہ تم کسی مستحق کو دے دو. یا اگر فرض کیجیے کہ آپ دینا چاہتے ہیں رشتے داروں چچا کو دینا چاہتے ہیں چچی کو دینا چاہتے ہیں تو خود نہ دیں اپنی ماں کو دے دیں. ماں جو ہے وہ اپنی بہن وہ اپنی بیٹی کو دے دے, بیٹی جو ہے وہ اپنے چچا دار بہن کو دے, وہ اپنی چچی کو دے. اس طریقے سے اگر خیرات اور صدقہ دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ایثار کرتے ہیں. یہ مثال جو ہے یہ اتنی مناسب اور موضوع نہیں, اس کو ہم اور اس طرح سے چلیا کریں کہ صدقہ دیا جائے بیچ میں واسطہ قرار دیتے ہوئے. پیغمبر اسلام کی روایت کہ اگر صدقہ دینے کے اندر 80 آدمی چلی, ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم اس کو پہنچا دو مستحق, دوسرے نے تیسرے سے کہا, تیسرے نے چوتھے سے کہا, چوتھے نے پانچویں سے کہا, 80 آدمی اگر آتے ہیں اس سلسلے کے اندر تو روایت یہ ہے کہ ہر آدمی کو پورا پورا وہی ثواب ملے گا جو خود صدقہ دینے کا ثواب ہوگا, اور پہلے آدمی کو ان تمام 80 آدمیوں کے برابر ملا کر ثواب اس پہلے آدمی کو دیا جائے گا کہ جس نے یہ واسطے کے سلسلے کا آغاز کیا. تو جتنے وسیلے اور واسطے بیچ میں رکھ کر صدقہ دیا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کی ایک وجہ جو بتائی گئی ہے, اگرچہ یہ بالکل صحیح وجہ نہیں ہے لیکن ایک وجہ جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مستحق کو صدقہ دیں گے تو اس صورت میں وہ آپ سے لے گا لیکن بعد میں شاید آپ سے نگاہیں نہ ملا پائے شرما. لیکن اگر آپ نے ان سے کہا کہ تم جا کر کسی مستحق کو صدقہ دے دو, اور انہوں نے ان سے کہا اور انہوں نے ہم سے کہا اور ہم نے دیا, اور یہ کہہ کر دیا کہ میرا صدقہ نہیں ہے ایک مومن کا صدقہ, تو لینے والا ہم سے نہیں شرمائے گا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی جیب سے نہیں دیا, ان سے نہیں شرمائے گا کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ صدقہ انہوں نے حوالے کیا. تو مومن کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ثواب بھی اس کے اندر پہنچتا رہے گا. اور کسی سے یہ مسئلہ نکلا کہ صدقہ ہمیشہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے سوائے دو مقامات. ایک یہ ہے کہ کسی پر تہمت لگ جائے کہ یہ بڑا کنجوس ہے, مکی جوس ہے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, اس قسم کا الزام لگ جائے تو اب اپنے اوپر سے رفرے تہمت دیں. کسی پر کوئی تہمت لگے تو واجب ہے کہ تہمت کو ہٹاؤ. اب یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں دیکھو میں ثقافت میں ہاتھوں کی قبر پر لات مارنے کے لیے تیار ہوں, وہ نکال کر سب کے سامنے صدقہ دے تو یہ جائز ہے, اس کو ثواب ملے گا, کوئی گناہ نہیں ملے گا. اگر نیت یہ ہے کہ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ تشریف کے لیے اور شوق دلانے کے لیے کہ آپ نے دیکھا, تو آپ جانتے ہوں گے کہ قوالی کے اندر بھی اور مثال مناسب تو نہیں مسئلہ ہے کے اندر, لیکن بارہ دیکھا ہوگا بالیا خانے میں قوائدوں کے یہی ہوتا ہے کہ جب پیسے نشاور کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا اپنا آدمی شروع کرتا ہے 10 روپے, تو اس کو دیکھ کر دوسرا گاؤں میں آتا ہے کہ اس نے 10 دیے میں 30 دوں گا, تیسرا اس کو دیکھ کر اس نے 30 دیے میں اس کے بڑاؤں میں 60 دوں گا, اور چوتھا 60 کو دیکھ کر 6 اور اس طرح ہزاروں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اگر ایک مستحق آپ کے سامنے آیا, آپ نے دیکھا کہ اس کو کوئی دینے دلانے والا نہیں, لیکن اگر میں اس کے حوالے کچھ کروں تو دوسری لوگ اپنی لمبی لمبی ناکوں کو بچانے کے لیے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکالیں گے, تو اس صورت میں تشریف دلانے کے لیے, ترغیب دلانے کے لیے, شوق دلانے کے لیے بھی آپ دکھا کر صدقہ دے سکتے ہیں. لیکن ان دو مقامات کے علاوہ ہمیشہ صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر, زیادہ مناسب اور زیادہ سزاوار. اور جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ مستحق صدقے کے اندر انتہائی تاکید یہ ہے کہ انسان نہ بتائے کہ یہ کس کا صدقہ, انسان نہ بتائے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں. اور واجب صدقے کے اندر علماء نے واجب صدقے میں بھی اجازت دی کہ زکات ہے, فطرہ ہے, فدیہ ہے, کفارہ ہے, نذر, یہ بھی اگر آپ مستحق کو دلائیں تو یہ نہ کہیں کہ میں نے روزہ چھوڑا ہے اس لیے تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں, بلکہ نہیں تمہاری اور بیوی بچوں کی دعوت ہے, جب 15-20-25 آدمی آ جائیں آپ کھلا دیں, اور نیت یہ رکھیں کہ یہ کفارہ ہے تو وہ کفارے کے اندر شامل ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک منٹ گفتگو کا آگے بڑھ گیا, آج یہ نہیں بلکہ 50 منٹ ہوئے ہیں, 12:23 کا سلسلہ ختم ہوا. آج پروگرام ذرا تاخیر سے شروع ہوا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال اب یہ پروگرام کیونکہ یہاں پر تقریباً اختتام تک ہے اس لیے اتنا فرق نہیں پڑتا, جو معذرت ہی آپ حضرات کو اور جو رحمت ہوئی اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی صدقے کی گفتگو ختم. آئندہ صدقے کے جو باقی فوائد رہتے ہیں وہ ہم بتائیں گے, اور مسائل کے اندر اب کاروبار کے مسئلے شروع ہوں گے. اور اس میں ایک انتہائی اہم چیپٹر کہ جس کے اوپر کیا مرتدہ انصاری نے کتاب مقاصد کا ذکر ہے کہ جس کو جو نہ پڑھے وہ مستحق نہیں بن سکتا, کہ کون کون سے حرام پیش ہیں. بہت ہی دلچسپ موضوع ہے, اس کے اندر تفصیل سے آئے گا, جادو کرنا, ہاتھ دیکھنا, غش کرنا, اس طرح ہزاروں چیزیں آتی جائیں گی, وہ سب کی سب تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی. تو انتہائی دلچسپ موضوع ہے یہ, ان شاء اللہ آئندہ دن سے شروع ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور آپ حضرات کے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, اور جو کچھ بھی پسند آئے وہ کچھ بچہ سوال کر سکتے ہیں. وہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر کسی غیر کو ترجیح ہے, وہ اس وقت ہے جب اہل و عیال کو آپ واجب کے علاوہ کچھ مستحبات دیتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے غیر, تو اب بجائے اس کے اہل و عیال کو اور آپ دیں, غیر کو ترجیح دینا بہتر. لیکن جیسا کہ مسئلہ گزرا کہ ہمیشہ اپنا قریبی رشتے دار, یہ مسئلہ بھی سب سے ذہن میں, تو قریبی رشتے دار ہمیشہ غیر سے بہتر ہوتا ہے, اس کو دینا زیادہ بہتر ہے. تو سب سے قریبی بیٹا ہے, سب سے قریبی بیوی, ان کو دینا بہتر. لیکن اگر ان کی حالت واجبات آپ نے دے دیے تھوڑے بہت مستحبات دے دیے جیسا آج کل, اب اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو اب اپنے اہل و عیال پر غیر کو ترجیح دیں گے بہتر. آج کل کے لوگوں کی حالت, اور ایک ہو کہ بالکل واجبات کے علاوہ ایک چیز نہ دے اہل و عیال کو, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اہل و عیال کے پاس توقع کرے اور اس کے بعد دوسروں کے حوالے. نہیں قرض حسنا بالکل علیحدہ چیز ہے. قرض حسنا یہ ہے کہ آپ سے کسی نے قرضہ مانگا, آپ اسے قرضہ دیتے ہیں, نیت یہ کہ واپس کرے تو لے لوں گا, واپس نہ کرے تو کتنا کروں. نیت ہے واپسی کہ واپس کرے تو لے لوں گا, واپس نہ کرے تو نہیں. تیراک جو ہے تیراک اور تبکے کے اندر فرق یہ ہے, فرق ہے خالی اس کے رد عمل کے اندر, اس کے عوامل کے اندر. سب سے بڑا فرق تو آتا ہے مثلا سبقہ, جتنا بھی سبقے کے مسائل وغیرہ گزرے ہیں, آپ کسی کو دے سکتے ہیں, کسی حالت میں دے سکتے ہیں, کسی وقت دے سکتے ہیں. اور خیرات کا وہ فائدہ نہیں ہے کہ جو سستے کا فائدہ ہے. خیرات کا مرتبہ جو ہے سستے سے بہت ہی زیادہ کم ہے, بہت ہی معمولی چیز ہے خیرات. اور خیرات کا حقیقت تو استفاع کی چیز ہی نہیں, بلکہ خیرات جو ہے یہ اپنی طرف سے آپ کام کرتے ہیں استفاع کی طرف سے. استفاع میں آپ کے لیے حکم یہ کہ خیرات کے مقابلے میں سستا دیا کرے, خیرات کو سستے میں تبدیل کر دیا جائے. تو خیرات ایک ایسی چیز ہے دنیا میں پہلے سے رائج طبیعت کے کام نہیں, اور سبقہ وہ چیز ہے طبیعت یہ کرائے کہ اگر اس دنیا سے دو گے, ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دو گے, تو اس کا جیجیے سواب ملے. تو حقیقت میں خیرات کے سبقے میں کوئی فرق نہیں, صرف نیت کا فرق. اور نیت کے فرق سے وہ سب سے اپنا فائدہ لے کر آئے گا, نیت نہ ہو تو سب کا کوئی فائدہ اپنا نہیں. قربت اللہ جو ہے نا سبقے میں چڑھتے ہیں نا خیرات میں. اگر آپ دیں خیرات قربت اللہ وہ خیرات ہی رہے گی. ایک آپ نے مال دیا اللہ کے راستے میں, اس کا کوئی بدلہ وغیرہ ملے گا تو آخرت میں ملے گا, وہ سوائے جس کے اوپر مرتب نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جو بیماری کی حالت میں آپ دوا پیتے ہیں, اور ایک عام حالت میں آپ ایک ٹونک وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو بیماری کی دوا الگ چیز ہوتی ہے, یہ دوا الگ چیز ہوتی ہے. یہ جو دوسرے آپ ٹونک وغیرہ استعمال کرتے ہیں یقین نہیں ہے کہ جو آپ کی بیماری ہے اس کو دور کرے گی, لیکن جو خاص بیماری کی دوا ہے اس میں یقین ہے کہ میری بیماری کو دور کرے گی. تو خیرات آپ نے دیا, آپ نے ایک نیکی کی, اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلا کو دور کر دے, لیکن ضروری نہیں. البتہ جس شخص نے سب کی نیت سے دیا اس کی بلا کو دور کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. زیادہ فرق نہیں صرف نیت کا بلکہ لفظ کا فرق. حرام کام کے لیے حرام کے پیسے سے نہیں, تو حرام کے پیسے سے آپ کوئی چیز نہیں دے سکتے. حرام خود حرام کے پیسے کو چلانا ہے, خود حرام. نہیں نہیں یہ مسئلہ جیسے ہم غلط بتا رہے ہیں, یہ واضح نہ کر دیتے. یہ اہل و عیال کو بہتر رکھنا یہ سب سے زیادہ ہے, سستے سے زیادہ نہیں بلکہ دوسروں کو سستا دینے سے بہتر اہل و عیال کی حالت کو بہتر بنانا یہ بھی سستا ہے. اگر آپ کس نیت سے گھر کے اندر لائے کہ یہ سستا ہے میں گھر والوں کو کھلا رہا ہوں, تو اب یہ سستا آپ غیر کو دیتے یا گھر والوں کو دیتے, مسئلہ یہ بنا دیجیے کہ گھر والوں کو سستا دینا غیر کو سستا دینے سے زیادہ بہتر, مسئلہ یہ بنا دیجیے. وہ بھی سستا ہی کہلائے گا, لیکن اس وقت جب اہل و عیال ساری واجبات کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ ان کو دوسری لوازمات دے ہی رہے ہیں, آپ لازمی رہتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ پھل, تو اب غیر کو کھلا دینا کہ اس کی حالت ان سے گری ہو وہ زیادہ بہتر. لیکن اگر آپ کے سامنے ایک ایسا مستحق آ رہا ہے کہ جو آپ کے بچوں کے لیول پر دونوں کی ایسی حالت, تو بچوں کو کھلانے جاتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا. نہیں اب یہ ہے کہ واسطے کے ذریعے آپ دیں گے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ چلے گا کہ آپ نے احسان کیا. اب ہم نے طریقہ اس کا بتایا تھا کہ اگر آپ سستا براہ راست مستحق کو دے رہے ہیں تو مستحق آپ سے شرمندہ رہے گا. اس کے سامنے دو تاثرات ہیں, ایک وہ آپ کے سامنے جھکا رہے گا اور اس کو آپ کے احسان کا بھی پتہ چلتا رہے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو دیا, ان کو پتا چلا کہ احسان کیا گیا, لیکن یہ جب ان کو دیں گے تو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ان کا, بلکہ کہیں گے مجھ کو ایک بندہ خدا نے ایک مومن نے دیا. تو اب کیا ہوگا کہ آپ کا احسان خالی ایک کے سامنے گیا, ایک کے سامنے تو ہر صورت میں جائے گا, چاہے آپ براہ راست مستحق کو دیں یا پھر واسطہ دیں. تو ایک آدمی کے سامنے تو آپ کا احسان جائے گا, لیکن اگر آپ براہ راست دے دیے تو ایک آدمی کے سامنے آپ کا احسان نہیں جائے گا اور وہ آپ کے سامنے شرمندہ بھی رہے گا. اور اگر آپ واسطے کے ذریعے دیں تب بھی ایک آدمی کے سامنے احسان تو پہنچے گا جس کو آپ نے دیا, تو یہ دینے والا, لیکن وہ مستحق کو کسی اور کو پتا نہیں چلے گا اور مستحق کی شرمندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ تم 70 آدمی کو دو اور ہر ایک کا میرا نام بتا کر دو کہ فلاں اپنے سفر دلوایا, تو غلط ہو گیا, مقصد ختم ہو گیا. آپ ان کو دیں اور یہ طے کر دیں کہ تم بتاؤ نہیں کہ کس نے دیا, یہ بھی نہ کہو کہ میں نے دیا, یہ ان سے کہتے میں نے دیا تو اس مقصد ختم ہو گیا. یہ کہیں کہ مجھے ایک بندہ خدا نے دیا. اسی لیے عراق اور ایران کے اندر صدقے عام طور پر علماء کے حوالے کیے جاتے ہیں. اس لیے تاکہ لینے والے کو بالکل پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا اور دینے والا عالم ہے. اس طرح اگر آپ فلانے سے حکومت سے پیسہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اس کے بدلے میں ایک شخص کہتے ہیں کہ میں تمہیں 200 روپے دیتا ہوں, تم نے اتنا کام کیا, ایک شرمندگی اور احسان آپ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, جھوٹے نہیں ہوتے, لیکن ایک احسان ہوگا کہ اس نے مجھے 200 روپے دیے. اور وہی پرائیویٹ میں اور گورنمنٹ کے محکمے میں کام کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے کہ وہاں کسی کے سامنے نہیں تو مالک کے سامنے نگاہ جھوٹی ہے, اور حکومت سے لے کر آئے تو بالکل آپ کپڑے چلاتے ہیں, کھاد چلاتے ہیں, سینا پھاڑ چلاتے ہیں. تو یہی ہے کہ عالم جو ہے حقیقت میں حکومت کا نمائندہ, اس کی اگر لینے والا لے گا تو اس کو بھی شرمندگی کی بالکل نہیں ہوگی, تو سمجھتا ہے کہ ان کا کام بھی یہی, اور دینے والا دے گا تو اس کا احسان بالکل چھپ جائے. اس لیے سب سے بہتر ہے عالم کو دیں. لیکن اگر امید ملا کرتے تو کہتے کہ دیکھا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہمارا سارا خون پسینے کی کمائی کا معاوضہ, اس لیے ہم نے لفظ عالم استعمال نہیں کیا بلکہ آپ ہی لوگوں کے بیچ میں یہ حالت ہے. خود اپنا خود کا خود ہے, اس میں یہ نفر آتا ہے مقاصد کے اندر کہ حلال کاروبار کے لیے حلال روٹی کے اندر کیا کتنی روٹیاں حلال ہیں کتنی حرام ہے, اس میں یہ مسئلہ